بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, عزیزوں, محترم ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں, سورہ حمیم سجدہ کا مطالعہ جاری ہے. کل جس بات پر گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راست مقابلہ کرنے سے عاجز تھے, اور اپنے احساس کہتری, اپنی انفیریورٹی کمپلیکس کو چھپانے کے لیے وہ قرآن مجید جہاں بھی اور جس مجلس میں بھی سنایا جاتا تھا وہاں ہنگامہ اور شور شغب کرتے تھے, ہوٹنگ کیا کرتے تھے, اور اسے سمجھتے تھے کہ وہ دعوت اسلامی پر غالب آ جائیں گے. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ ان کی کمزوری ہے, یہ ان کی بے بسی ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے, اور یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں قرآن کو نیچا دکھانے کے لیے اور قرآن کی دعوت کو نیچا کرنے کے لیے, اس کا بدلہ ان کو اس دنیا میں بھی ملنے والا ہے, عذاباً شدیدا ولنجزینہم اسفل الذی کانوا یعملون, اور ان کا بدترین بدلہ آخرت میں ان کو ملنے والا ہے, اور جہنم میں یہ ہمیشہ کے لیے جھونک دیے جائیں گے. جب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے تو قرآن نے ایک چھوٹا سا منظر یہ کھینچا کہ ان کے یہ سرداران, یہ شیبہ, یہ اتبا, یہ امیہ بن خلف, یا اس طرح کے جو کچھ سرداران تھے, یہ اپنے پیسے دے کر اپنا مال و دولت خرچ کر کے نظر بن حارث کو بھیجا انہوں نے, اور وہ جا کر ایران وغیرہ سے قصے کہانی لایا کرتا تھا اور عوام ان کے پیچھے بہک کر چلتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ ان سرداروں اور ان عوام کے درمیان جو گمراہ ایک دوسرے کو کرتے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے. یہ متبعین جو کہانی قصے اور لطیفوں میں منہمک ہو کر قرآن کی دعوت سے منحرف ہو گئے, قرآن کی دعوت سے روگردانی اختیار کر گئے, وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ پروردگار جہنم میں ان کو بتا, ان سرداروں کو بتا, ان بدماشوں کو بتا, دونوں میں سے, گروہ جن اور گروہ انس میں سے, جنات اور انسانوں میں سے جن جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا اور گمراہ کرنے کے جتنے ہتھ کنڈے ان لوگوں نے استعمال کیے, اے پروردگار ان بتا, ان سرداروں کو, ان لیڈروں کو, ان سرغنوں کو بتا, ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے پیروں تلے انہیں رون ڈالیں. وہ اپنے غصے کا اظہار کریں گے کہ ہماری زبان میں جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو جوتی رسید کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو چپل کا پوجا کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں اس طرح سے قرآن اپنی زبان میں کہتا ہے کہ نجعلہما تحت اقدامنا, ہم چاہتے ہیں کہ پیروں تلے ان رون ڈالیں, ان لیڈروں کو, ان سرداروں کو بتا. ایک دن تو وہ تھا کہ ان کے پیروں پر لوگ سجدے کرتے تھے, اور آج کا دن یہ ہوگا قیامت میں کہ کہا جائے گا کہ ان کو ہمارے پیروں تلے رون ڈالا جائے, اس کی وہ تمنا کریں گے. لیکون من الاسفلین, تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. یہ بتا دیا گیا برے لوگوں کا انجام, اور عوام کو بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو قیامت کے دن تم اپنی غلطی پر پچھتاؤ گے اور اپنے سرداروں کو کوسو گے, گالی دو گے, اور ان کو چپل کے ہار پہنانا چاہو گے, ان کو جوتیاں رسید کرنا چاہو گے. کل قیامت کے دن دل کی بھڑاس نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آج اپنے سرداروں سے ہوشیار ہو کر, چوکنا ہو کر قرآن کی دعوت کو سمجھو اور اسے قبول کرو. یہاں تک بات ختم ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو عوام جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے, ان کمبختوں کے لیے, ان ناہنجاروں کے لیے جو قرآن کی دعوت کو رد کرتے تھے, ان کے لیے تو قیامت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا, لیکن ان مومنین کو جو اسلام قبول کرتے تھے اور اسلام پر جم گئے تھے, طرح طرح کی اذیتیں دی گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کم اذیتیں دی گئی کہ آپ کو جو ہے جلتے ہوئے ریت پر لٹا کر کھینچا جاتا تھا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم تپتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور اوپر سے پتھر رکھ دیے جاتے تھے. ایک دن وہ آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا, کہ حضرت صہیب رومی بہت دور سے آئے تھے. تو حضرت عمر نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا, کہا آئیے سید, آئیے ہمارے سردار. بٹھایا ان کو, اور اس کے بعد پرانے زمانے کی جب باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب نے اور حضرت خباب کا, اس طرح کے صہیب رومی کو بھی سزا دی گئی, ان کے مال اور اولاد کو چھین لیا گیا تھا, یہ بھی ہے. لیکن یہاں جو واقعہ ہے حضرت خباب کو, وہ بھی معمولی قسم کے انسان تھے اور نوکری کرنے والے عام لوگوں میں سے تھے, غلام میں سے, تو ان کو بھی جو ستایا گیا, تو خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گویا کہ کرتا اٹھا کر بتایا, تو معلوم ہوا کہ ان کے پیٹھ پر گویا کہ سفید مرض کی بیماری ہے. جس طرح کوڑ کی بیماری ہوتی ہے سفید بیماری, اس طرح ان کی پوری پیٹھ سفید ہو گئی ہے. معلوم ہوا کہ آگ کے انگارے جل جل کر ان کی چربی پگھلتی تھی, اور اس حد تک ان کو دبایا جاتا تھا کہ ان کی چربی پگھلنے کے بعد آٹومیٹیکلی آگ بجھ جاتی تھی. تو اس طرح سے ان کی پوری پیٹھ سفید ہو گئی تھی. ان صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے, مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا, مسائل کو انہوں نے برداشت کیا, وہ کافروں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. جو ایزائیں ان کو دی گئیں, جو اذیتیں ان کو دی گئیں, اس کے آگے وہ گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بلکہ ایمان پر جو لوگ ثابت قدم رہے ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم محسوس نہیں کرتے, لیکن جب جب دعوت اسلامی کی راہ میں ہم کو مشکلیں پیش آتی ہیں, مصیبتیں پیش آتی ہیں, جہاں کبھی بھی دعوت دین کی راہ میں جو بھی مسلمان مشکل سہتا ہے, وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے انہیں ڈھارس بناتے ہیں, ہمت دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کو دیکھتے نہیں, لیکن قلب کے اندر ایک قسم کا اطمینان ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے. وہ ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافو ولا تحزنو, ڈرو نہیں, غم نہ کرو, کسی بات کی کوئی تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے, ہم تمہارے پیچھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگایا ہے, ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں. وہ آپ شروع بالجنت التی کنتم توعدون, تمہیں جنت کی بشارت ہے, خوش ہو جاؤ, تمہارے لیے خوشخبری ہم دیتے ہیں کہ جنت کی ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں. علماء نے لکھا, تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کب فرشتے کہتے ہیں, فرشتے ہر دم کہتے ہیں, جب جب کوئی مشکل پیش آئے اس وقت ڈھارس بناتے ہیں, ہمت دیتے ہیں اور امید دلاتے ہیں اور اطمینان دلاتے ہیں کہ اطمینان رکھو, کام کے چلے جاؤ, صبر کے ساتھ اس راہ میں لگو, اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور بالخصوص اچھے لوگوں کو, نیک لوگوں کی روحیں جب نکالی جاتی ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ چل اے فلاں بندے, تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی, اور تجھے جنت کی خوشخبری ہم سناتے ہیں. تو روح کو نکالتے وقت بھی خوشخبری دیتے ہیں, فرشتے آتے ہیں. جب خبر میں لوٹا دی جاتی ہے روح کو جسم کے ساتھ, تو وہاں بھی فرشتے آتے ہیں اور اطمینان دلاتے ہیں. جب خبر سے بندہ مومنین کو اٹھایا جائے گا اور ہول کا عالم ہوگا اور دہشتناک منظر ہوگا قیامت کا, تو حشر کے اس میدان میں بھی فرشتے کہیں گے اللہ تخافو ولا تحزنو, ہر حال میں وہ ہم رکاب ہوں گے, ہر حال میں وہ ہمیں تھامے ہوئے ہوں گے. اور حتیٰ کہ جیسے کہ سورہ زمر کے اندر یہ بات آئی کہ انہیں فرشتوں کی جھرمٹ میں جنت تک پہنچا دیا جائے گا, فرشتے اپنی جھرمٹ میں لے کر بندہ مومن کو جنت تک پہنچائیں گے. اللہ تخافو ولا تحزنو وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, نہ ڈرو نہ غم کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے, خوش ہو جاؤ جنت کی خوشخبری سے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور تم سے اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے, یقیناً تم جنت تک پہنچو گے. تو مومنین کو خوشخبری دی گئی کہ اس راہ میں لگو, اس کام کو کرو, کفار تمہاری مخالفت کرتے ہیں, قرآن جس مجلس میں سنائی جاتی ہے اس مجلس میں ہوٹنگ کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن تم جمے رہو, کام کرتے رہو. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے ساتھی ہیں. فرشتے جن کے ساتھی ہوں ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے, وہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ. اور جن کا ساتھی شیطان ہو, جن کے ساتھی غلط قسم کے لیڈر ہوں, اور جن پر غلط قسم کے لیڈر مسلط ہو گئے ہیں, وہ تو ناہنجار ہیں, بدبکار ہیں, اور دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد لوگ ہیں. لیکن مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں, نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا اور آخرت میں فرشتوں کی ہم رکابی, فرشتوں کی معیت, فرشتوں کا ساتھ ہونا اللہ تعالیٰ نے بتایا. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, جنت میں پہنچا کر کہیں گے لو یہ وہ مقام ہے جہاں جو کچھ تم دا ہوگے آج تمہیں ملے گا, بہت تفصیل سے بہت لمبی حدیث ابن کثیر نے لکھی ہے, جن لوگوں کو دلچسپی اٹھا کر پڑھے, بہت لمبی حدیث ہے جس میں بہت ذکر تفصیل سے ذکر آیا ہے کہ بندے مومنین جنت کے اندر کس طرح پہنچیں گے, وہ کس طرح سے خواہش کریں گے. پھر جمعے کا ایک دن ہوگا جس میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رویت, اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اس پوری مجلس کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے, بہت ہی روح پرور وہ حدیث ہے. اس حدیث کا مطالعہ کریں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ بندے مومنین کو جنت کے کن کن مرحلوں سے, کن کن نعمتوں سے گزارا جائے گا. صرف یہاں اشارہ ما تشتہی انفسکم, جو کچھ ان کے جی میں آئے گا, جو کچھ ان کا من کرے گا, جو کچھ ان کی تمنا ہوگی, خواہش ہوگی, آرزو ہوگی, ان سب کو پورا کرنے کا موقع ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور ہر وہ چیز ملے گی جسے تم بلاؤ, جس کی تم دعوت دو, جسے تم ڈیمانڈ کرو, جو چیز تم مانگو گے ہر چیز تمہارے لیے حاضر ہے. اس دنیا میں انسان کتنی چیزیں تمنا کرتا ہے لیکن وہ اپنی تمناؤں کے ساتھ قبر میں پہنچ جاتا ہے, اس کی تمنائیں بھر نہیں آتی. کتنی تمنائیں, تمناؤں کی فہرست لکھنے بیٹھے تو آدمی 100-200 صفحے کی نوٹ بک ختم کر دیں لیکن اس کی تمنائیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی طویل تمناؤں کو رکھ کر وہ قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی تمنائیں بھر نہیں آتی. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت میں جنت میں بندے مومنین کی ہر خواہش پوری ہوگی اور ہر وہ چیز جو مانگیں گے ان کو مل جائے گی. نزلا من غفور الرحیم, یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے. وہ رب جو غفور ہے, جو رحیم ہے, مغفرت کرنے والا, رحمت کرنے والا, اس کی طرف سے یہ سب تم کو نعمتیں ملیں گی. یہ گویا کہ آخرت کا ایک منظر, جہاں بد کردار لوگ اپنے سرداروں کو روندنے کی بات کریں گے تو مومنین کو فرشتوں کی خوشخبری کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جم کر کام کیجئے, آپ کا کام عظیم ہے, آپ کا مقام بہت بلند ہے, آپ کا وظیفہ حیات بہت عظیم ترین ہے, آپ کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے نہیں بھیجے گئے. دنیا میں سب سے ٹفسٹ کام, سب سے مشکل ترین کام ذہنوں کی تبدیلی ہے. میں ہمیشہ اکثر کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں طلبہ کے درمیان بھی کہ ہم جن چیزوں کو سائنس کا مطالعہ کہتے ہیں اور ہسٹری اور جغرافی اور سائنس اور فلسفہ فلاں ڈھکان جو سب پڑھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیزیں ہیں, یہ سب کوئی حقیقت نہیں رکھتے. دنیا میں اگر سائنٹیفک انوینشن سب سے بڑا کام ہوتا تو اللہ رسولوں کو اس کام کے لیے بھیج دیتا, اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اس کام کے لیے بھیجتا. اگر دنیا میں حکومت سیادت کرنا بہت بڑا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس کام کے لیے بھیجتا. دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ذہنی تبدیلی لے آنا. آدمی اپنی بیوی کے ذہن کو نہیں بدل سکتا, آدمی اپنے بچوں کی ذہن کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک فرد کو جا کر دعوتی کام کرنا, اس پر اسے محنت کرنا اور اس کی ذہنیت کو بدلنا, اس کے ٹوٹل کاگنیٹو سٹرکچر کو بدلنا, کاگنیٹو ریسٹرکچرنگ کرنا, ذہنی ساخت کو بدلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دنیا کا سب سے بہترین کام یہی کام ہے, مشکل ترین کام بھی یہی ہے اور سب سے بہترین کام بھی یہی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ سب سے بہترین بات اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے, لوگوں کے ذہنوں کے اندر تبدیلی پیدا کرے, لوگوں کے اندر سے شرک کو, بدعات کو, گمراہیوں کو, بدعقیدگیوں کو, بدعملیوں کو دور کرے اور لوگوں کی ذہنوں کو خدا واحد کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دے. دنیا کا مشکل ترین کام, اور اللہ نے کہا کہ اس سے بہتر بات دنیا میں کچھ اور نہیں. دنیا میں دعوت دین کے علاوہ سب سے پیارا کام, سب سے بہترین کام, سب سے خوبصورت کام, احسن ترین کام دنیا میں, ایکسلنٹ کام دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ دعوت کا کام ہے. اس کام سے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی, بندگان نے خدا کو بلایا. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ سب سے ایکسلنٹ کام, موسٹ بیوٹیفل کام, سب سے اعلیٰ ترین کام, اس کو ہم نے بھلا دیا اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ گئے, الجھ گئے, لڑائی میں, جھگڑے میں, فقہی مسائل میں اور چھوٹی موٹی چیزوں میں, ایک دوسرے کی تکفیر کرنے میں, ایک دوسرے کو زال اور مزل کہنے میں ہماری ساری سرگرمیاں لگ گئی. اور دنیا کا جو عظیم ترین کام ہے جسے قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا, اتھینٹیسٹی دی اور ربر سٹامپ لگایا کہ دنیا کا سب سے بہترین کام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا, وہ عمل صالحا, اور عمل صالح اختیار کرنا, وقال اننی من المسلمین, اور ڈنکے کی چوٹ پر کہنا کہ میں مسلمان ہوں. یہ اس خاص پس منظر میں, عرب کے پس منظر میں اور دور جدید میں بھی جن مشکلات سے ہندوستانی مسلمان گزر رہے ہیں اور آئندہ جو دن سخت ترین دن آنے والے ہیں, اس پس منظر میں بھی ان آیتوں کی بڑی اہمیت ہے کہ آج کے دور میں بھی مشکل ترین دور میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو پیش کریں. نمبر دو یہ ہے کہ عمل صالح اختیار کریں. نمبر تین یہ ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آج ہم میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جن کو مال و دولت ہے, جو تجارت کرتے ہیں, جو معیشت کرتے ہیں, جو سیاست تک پہنچتے ہیں, ان کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم بہت سیکولر ہیں, ہم بین بین چلتے ہیں, بہت بیلنس سے چلتے ہیں, کہیں اسلام کا نام نہیں لیتے, کہیں اسلام کی دعوت نہیں پیش کرتے, ضرورت پڑے تو پوجا بھی کر لیتے ہیں, ضرورت پڑے تو مندر کا جو ہے وہاں جا کر دستخط بھی کر لیتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں. اور جتنے لوگ مسلمانوں کے نمائندے ہیں اعلیٰ ترین سطح پر, حکومت کی سطح پر, اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ ان کو نہ اسلام سے دلچسپی ہے نہ اسلامی تعلیمات سے, وہ اپنی آئیڈینٹیٹی کو چھپا کر رکھتے ہیں. قرآن نے کہا کہ بہترین لوگ وہی جو اپنی آئیڈینٹیٹی ظاہر کریں, وقال اننی من المسلمین, ڈنکے کی چوٹ پر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, شان سے کہیں ہم, یہ جو کہا گیا گرو سے کہو ہم ہندو ہیں, گرو کرنے کے لیے کیا بات ہے, وہاں ہزار دیوتا کے آگے سجدہ کریں پھر گرو سے پیشانی کس کے سامنے اٹھائیں گے, لیکن ہم کو تو یہ کہا گیا کہ تم پیشانی اٹھاؤ اور ایک خدا آگے کہ تم پیشانی جھکاتے ہو تو ساری دنیا کے سامنے پیشانی اٹھا کر کہو وقال اننی من المسلمین, ہم مسلمان ہیں, یہ گرو سے کہو, یہ شان سے کہو. یہ ایسپوزیٹو نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب انگریزوں کا غلبہ تھا اور ان کی حکمرانی تھی, تو ہر طرف اسلام پر یلغار, آئیڈیولوجیکل یلغار, آج تو فزیکلی ہے, نظریاتی طور پر اسلام پر حملے ہو رہے تھے. اس زمانے میں لوگ اسلام کا نام لیتے ہوئے شرماتے تھے, لوگ بیرسٹر بنتے تھے اور فلاں فلاں بنتے تھے, انگلینڈ جا کر پڑھ کر آتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے تھے. اس نے لکھا, ای ایل ایسپوزیٹو نے, دنیا میں یہ شرف جاتا ہے, یہ صحرا باندھا جا سکتا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر کہ انہوں نے اسلام کو اس حیثے سے پیش کیا دور جدید میں جدید تقاضوں کے سامنے کہ آج کا ایک نیا مسلمان, ان کے الفاظ ہیں کہ کسی ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے, کسی عین پارک میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے شرماتا نہیں, اور اس کے اندر اسلام کے بارے میں یہ حمیت, اسلام کے بارے میں یہ جوش ان دو بزرگوں نے پیدا کیا. اس صدی کے, گزشتہ صدی کے جو دو بڑے بزرگ ترین لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی زبردست خدمت کی, ایک انگریز اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ساری دنیا میں آج ایک آدمی ہوگا جو جینس پینٹ پہنا ہوا ہوگا, ٹائی کوٹ وغیرہ بھی پہنا ہوا ہوگا, لیکن موٹا سا مسواک رکھا ہوگا اور ہاتھ میں جائے نماز بھی رکھے گا, ٹوپی پہنے گا, وہیں جہاں ایئرپورٹ میں کام کر رہا ہے پائلٹ بھی ہوگا, کوئی بھی کام کرے گا فیکٹری میں ہوگا, انڈسٹری میں ہوگا, وہیں بچھا کر. ہم تو ہندوستانی پس منظر میں, مانی بڑی پس منظر میں معلوم نہیں ہوتا, ہم اپنے ٹینری میں, اپنے اسکول میں مست مگن ہوتے ہیں, ہم کو نہیں معلوم, لیکن بیرون کی دنیا میں جا کر دیکھیں جہاں سخت ترین حالات ہوتے ہیں, وہاں بھی آج اللہ کا فضل ہے, مسلمان نماز پڑھتے ہیں, مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں, قرآن دیتے ہیں لوگوں کو. یہ افطار پارٹی کا پروگرام کس نے شروع کیا؟ جماعت اسلامی کے لوگوں نے جو شروع کیا. تو آج دنیا بھر میں ہر آدمی افطار پارٹی کرتا ہے اور بڑے شان سے امتیاز سے لوگوں کو بلاتا ہے. یہ جو قرآن نے کہا وقال اننی من المسلمین, کہو کہ ہم مسلمان ہیں, اس پر اظہار کرو, اس پر شرف ہونا چاہیے اور خدا کے سامنے تم سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے دنیا میں فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ تحریکات اسلامی نے فخر کرنا سکھایا, تحریکات اسلامی نے مسلمان نوجوانوں کو بتایا کہ تمہیں مسلمان ہونے پر شرمندہ ہونے, ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اور قرآن دور جدید سے آگے کی چیزیں ہیں, دور جدید کی رہنمائی کرنے کے قابل نظریات ہیں. تو قرآن نے یہ کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین کام دعوت دین کا کام, عمل صالح کرنا, وقال اننی من المسلمین, اور کہو کہ ہم مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, میں اطاعت کرتا ہوں, سر اطاعت میں خم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے. یہ بات بتانے کے بعد دعوت کے کام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ دیکھو دنیا میں دو نظریات پائے جاتے ہیں, ایک طرف حق ہے, ایک طرف باطل ہے, دونوں کا بھی ایک سان نہیں ہو سکتے, دونوں کی فطرت ایک نہیں, دونوں کا مزاج ایک نہیں, دونوں کی منزل ایک نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیب اور انار بھی ایک ہو جائے اور کڑوا کسیلا پھل بھی دونوں ایک ہو جائے؟ دونوں کی فطرت میں, مزاج میں, سرشت میں اور منزل اور منہاج میں اور آخر تک, آخر پہنچنے تک دونوں میں فرق ہے, دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے مومنین کو کہا کہ تمہیں واضح ہونا چاہیے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. ولا تستوی الحسنۃ علی السیئہ, نیکی اور بدی دونوں ایک سان نہیں ہو سکتے, اور تم جب نیکی کا کام لے کر آگے بڑھو گے تو بدی کا تمہاری طرف مقابلہ ہوگا, باطل تم پر الغار کرے گا اور کفر کے سرغنے تم پر الغار کریں گے, حملہ کریں گے, آئیڈیالوجیکل وارفیئر ہوگا ہر جگہ. اس وقت دیکھتے ہیں ہم نائجیریا کے اندر زبردست فسادات ہوئے ہیں اور وہاں بیوٹی کانٹیسٹ کے مسئلے پر ایک ہنگامہ ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ایک زبردست فساد ہوا, دو تین دن سے پیپر میں اس کا ذکر مل رہا ہے, دیکھتے ہیں آپ چلے جائیے. تو یہ باطل پرست ہمیشہ سے کوشش کریں گے حق پر حملہ کریں, اسلام پر حملہ کریں, مسلمانوں پر. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, دونوں کی جنم جنم کی دشمنی ہے, دونوں کبھی مل کر چل نہیں سکتے. حق کی زندگی میں باطل کے لیے موت ہے اور باطل اگر جینا ہے تو حق کو موت ہے. یہ دونوں کے درمیان حق و باطل کا معرکہ ازل سے ہے, ابد تک رہے گا, حضرت آدم سے اور قیامت برپا ہونے تک حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوگا. لیکن حق کے دائیوں کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ باطل کے کارندوں ہے جس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں, باطل کا طریقہ تم کو نہیں اپنانا چاہیے. ادفع باللتی ہی احسن, دفع کرو برائی کو, دور کرو اس طریقے سے جو سب سے بہترین ہو, اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے جس کے اندر صبر ہو، سماحت ہو، محبت ہو، نرمی ہو اور شائستگی ہو، اس طریقے سے برائی کا دفاع کرنا چاہیے، برائی کو دور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہو سکتے. نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، اسلام کی دعوت کو عام کرنا ہے، تو برائی کو دور کرنے کے لیے احسن طریقے اختیار کرو، اور احسن طریقے اختیار کرنے کے نتیجے میں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کے نتیجے میں تمہارا سخت ترین جانی دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا. تم اچھا رویہ اختیار کرو، اعلیٰ اخلاق اختیار کرو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ ترین تھا. جتنا اعلیٰ یہ کام ہے اخلاق بھی اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، جتنا عظیم یہ کام ہے اتنا کردار بھی عظیم ہونا چاہیے. چھوٹے مزاج کے لے کر، چھوٹا دل لے کر، تھوڑ دلا دل لے کر، گرم مزاج لے کر، اس طرح سے آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. اس کام کو کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، اعلیٰ ضرب چاہیے، وسیع القلب چاہیے، اور برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے نرمی چاہیے، اور آدمی کے اندر انکساری چاہیے، سماحت چاہیے، صبر چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. پھر کہا کہ وما یلقاها، بہت پیاری بات یہ ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ بڑی حکمت، یہ دولت، نرمی کی دولت، عاجزی کی دولت، اور صبر کی اور حکمت کی یہ دولت عام لوگوں کو نہیں ملتی سوائے ان لوگوں کے جو صبر اختیار کریں. الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ بہت ہی نصیب آور لوگوں کو، بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو یہ حکمت ملتی ہے. یہ دو طریقے کے یلغار ہوتے ہیں، دو طریقے کے حملے. جب دعوت کا کام کریں گے تو انسانوں کی طرف سے بھی حملے ہوں گے اور شیطانوں کی طرف سے بھی. انسانوں کی طرف سے جو اکساہٹیں ہوں گی، جو شرارتیں ہوں گی، جو بدکرداریاں ہوں گی، جو چیرہ دستی ہوگی، جو ظلم و ستم ہوگا، اس کا جواب بھلے طریقے سے دینا چاہیے. یہ کب تک؟ جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے. جب اتمام حجت ہو جائے تو اس کے بعد کوڑا برسایا جائے گا. یہ اور بات ہے، ہمیشہ جو ہے نرمی اور عفو درگزر نہیں ہے. جب تک کہ دعوت کا فریضہ انجام نہیں پایا جائے گا جب تک نرمی ہے، جب دعوت کا کام مکمل ہو جائے گا تب بھی لوگ اگر ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور حق کو رون ڈالنے کے لیے تیار ہو، تو اس وقت مومنین کو کہا گیا تلوار اٹھاؤ، اٹھاؤ تلوار، برساؤ کوڑا ان لوگوں کو، جوڑ جوڑ پر مارو، ان کے گھٹنے پر مارو، ان کی گردنوں پر مارو. سورہ توبہ میں یہ بات گزر چکی ہے. تو یہ دعوت کے مرحلے میں ان اخلاق کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں جو اعلیٰ ظرفی تھی، جو عصت قلبی تھی، جو عفو درگزر کا رویہ تھا، آپ پر جو کیچڑ ڈالتے تھے، آپ پر جو کچرے ڈیلتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج تھا، کیسے عفو درگزر سے کام لیتے تھے. آپ کے اخلاق عالیہ کی وجہ سے اسلام پھیلا اور لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد ہمارے بزرگوں کا ایک طویل سلسلہ اور صوفیاء اور اولیاء کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کس کس طرح کی اذیتیں دی گئیں. اب یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اس میں کتنی باتیں آتھنٹک ہیں، کتنی باتیں ان آتھنٹک ہیں. میں گیا تھا راجستھان، وہاں بہت دن تک قیام کرنے کا موقع ملا، تو ایک بزرگ ملے مجھے جو نظام خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان کے آدمی تھے. انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں جس میں ہم اعتبار کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اس میں بہت سی باتیں یہ بھی تھیں کہ جس راجا کے ساتھ ان کو دعوتی کام کرنا تھا اس نے بہت اذیتیں دی. جہاں پڑاؤ کرتے تھے وہاں سے خیمے اکھاڑ دیے جاتے تھے، جہاں ان کے اونٹ جا کر پانی پیتے تھے اس تالاب پر پہرا لگا دیا جاتا تھا، پانی پینے نہیں دیا جاتا تھا. اس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ ظرفی اسد قلبی کا مظاہرہ کیا، تب یہ اسلام پھیلا اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں اجمیر کے اور راجستھان کے بہت بڑی تعداد اسلام قبول کی. یہ اعلیٰ اخلاق سے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، جتنا کام بڑا ہے اتنا کردار بھی بڑا ہونا چاہیے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس گزشتہ صدی میں انہوں نے بہت زبردست ایک دعوت، ایک تحریک اٹھائی اور دنیا کے سامنے بتایا کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے عام معنوں میں، جہاں صرف نماز روزہ زکات کی کچھ بات ہو، جس طرح سے ہندو پوجا پاٹ کر لیتے ہیں، کچھ رسم و رواج کر لیتے ہیں، مسلمان بھی اس طرح سے کچھ رسم و رواج کر لیں، کچھ پوجا پاٹ کر لیں. اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام ایک نظریہ حیات ہے، ایک تحریک ہے، دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. ایک نیا نظریہ، ایک زبردست نظریہ، ایک پیغام دیا جو بہت دنوں تک وہ مفقود ہو چکا تھا. قرآن ایک انقلابی کتاب ہے لیکن لوگوں نے اسے بدل دیا تھا، اس کا وہ پہلو سامنے نہیں تھا. مولانا مودودی نے جب دعوت اٹھائی اور ایک تحریک اٹھائی تو ان کی مخالفت ہوئی، زبردست مخالفت ہوئی. اپنوں نے بھی مخالفت کی، غیروں نے بھی مخالفت کی، اور انٹیلیجنس ایجنسیز والے پیچھے پڑے، حکومت نے ان کو تختہ دار پر لٹکانے کا فیصلہ کیا. وہ طویل داستان ہے، اس کا مطالعہ کریں آپ، معلوم ہوگا کتنے مشکلوں سے ان کو یہ کام کرنا پڑا. علماء نے زبردست فتوے داغے ان کے خلاف، زبردست کافر کہا، مضل کہا، زال کہا، کیا کیا کہا، مختلف وہ الزامات تراشے. ان سب کے جواب میں مولانا مودودی نے کہا کہ میں ان سب کا کوئی ایک جواب نہیں دینا چاہتا. کہا کہ یہ شیطان کا کام ہے کہ میں کوئی مضمون لکھتا ہوں تو دیگر علماء کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم اسلام کے محافظین ہو، تم اسلام کے بڑے بڑے لوگ ہو، دیکھو مودودی نے کیا لکھا ہے، جا کر ان کو اکساتا ہے، وہ میرے خلاف کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ پھر میرے پاس آ کر شیطان مجھ سے کہتا ہے کہ تم نے تو دین کا کام کیا، نصیحت کا کام کیا، خیر خواہی کا کام کیا، یہ لوگ ہیں جو تمہارے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، تم جم کر جواب دو۔ شیطان ہم سب کو اس طرح سے لڑانا چاہتا ہے۔ اگر میں لوگوں کے اعتراضات کا، لوگوں کے فتووں کا جواب دیتا بیٹھوں تو پھر میں دین کا کام نہیں کر سکتا، صرف میں اپنی دفاع میں، اپنے ڈیفنس میں میں اپنی زندگی کھپا دوں گا اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا مولانا مودودی نے کہا کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے جہاں ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے، آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ میں ان سارے فتووں کو اٹھا کر رکھا ہوا ہوں، میں نے ساری گالیوں کو جمع کر لیا ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری گالیوں کا فائل اور یہ سارے فتووں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ میں ہر چیز کا اگر جواب دیتے بیٹھوں تو میں جس کام کے لیے اٹھاؤں وہ کام کا راستہ میں گویا کہ ترک کر دوں گا۔ یہ ہمارے بزرگوں سے میں نے دیکھا۔ میں نے جب میں جس زمانے میں مرکز میں تھا تو اس وقت جماعت اسلامی پر پابندی لگی ہوئی تھی، اس کے بعد پابندی کورٹ میں کیس لڑا گیا اور کیس لڑنے کے بعد پابندی جماعت اسلامی پر سے اٹھائی گئی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا پروگرام ہوا، ایک جشن ہوا، اور وہ خوشی میں تھا کہ ہم نے کیس جیتا، حق ہمارے ساتھ ہے، آئیے ہم پھر تیز گام چلیں گے اور اس تحریک کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ تو مجھے یاد ہے اس میں مولانا سراج الحسن صاحب، میں نے ان سے تربیت پائی، میں ان سے بہت قریب رہا، ان سے زیادہ بہت بڑے دل کا آدمی دور جدید میں نے کسی کو نہیں دیکھا، بہت بڑا دل، بہت وسیع القلب۔ میں نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو مولانا کے خلاف اپنے پیپر میں اس نے انٹرویو شائع کیا، مولانا کے خلاف بہت سے باتیں لکھی، لیکن جب وہ صاحب مولانا سے ملاقات انہوں نے کی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولانا اس انٹرویو کو بھول گئے، ان باتوں کو بھول گئے جو ان کے خلاف پیپر میں آیا تھا۔ کہا کہ بھائی صاحب تم کیسے ہو، تمہاری بیوی جو بیمار تھی اس کا اسکیننگ ہوا کہ نہیں ہوا، فلاں ڈاکٹر سے آپ نے معائنہ کروایا کہ نہیں کروایا، ان کی ذاتیات سے بڑی دلچسپی لے رہے تھے۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ اگر ہم ہوتے جو ہمارے خلاف کوئی ایک آدمی پوسٹر نکالے، ہمارے خلاف کوئی آدمی اگر نیوز پیپر میں کوئی بات شائع کر دے، تو ہم اس کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، لیکن ہمارے بزرگوں کا کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ بہت نصیبہ ور لوگوں کو ملتا ہے یہ اعلیٰ اخلاق۔ تو مولانا نے ان لوگوں کو درگزر کیا۔ اس اجتماع میں جہاں جماعت اسلامی پر پابندی اٹھی تو کہا کہ میں اس وقت جماعت اسلامی پر سے پابندی اٹھی، پابندی لگانے والے نرسمہا راؤ تھے، ان کو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں، ان کو جماعت اسلامی کے بارے میں معلومات نہیں، ان کو غلطی تھی، غلط فہمی سے انہوں نے ہم پر پابندی لگا دی، میں اس بھرے مجلس میں اعلان کرتا ہوں میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ ان کی جہالت تھی، ان کی نادانی تھی جو انہوں نے ہم پر پابندی لگائی، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کب کہا؟ جب جیتنے کے بعد کہا۔ اگر ہم جیتتے تو کتنے ڈنکے کی چوٹ پر کیا کیا بات کہتے۔ یہ بہت نصیب آور لوگوں کے لیے اعلیٰ ظرفی، وسعت قلب، بڑا دل ہونا اور چھچوراپن نہ ہو، چھوٹا ظرف نہ ہو، چھوٹی بات نہ ہو، ہر بات پہ گالی، ہر بات پہ تنگ نظری، پیشانیوں پر بل، یہ ساری چیزیں تنگ نظر لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ مومنین کو کہا گیا کہ تمہارا کام بھی بڑا، تمہارا اخلاق اور کردار بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو کہا گئے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حد عظیم، اور یہ نصیب کی بات ہے اور صبر کے ذریعے سے چیز حاصل ہوتی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حد عظیم، اور نہیں حاصل ہوتا یہ سوائے ان لوگوں کے جو نصیب آور ہوں، جو بڑے ہی نصیب والے ہوں، خوش قسمت لوگ ہوں۔ یہ انسانوں کی طرف سے جو اکساہٹ ہو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اعلیٰ ظرف بنے، وسیع القلب بنے، نرم مزاج بنے، اور آپ سماحت کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ کام کریں۔ شیطان اکساہٹیں پیدا کرتا ہے، آ کر جیسے کہا کہ تم اس کا جواب دو، تم گویا کہ جم کر جواب دو، تم حملہ کرو، اس طرح سے شیطان اکساتا ہے۔ شیطان ہمارے دلوں میں آ کر ہم کو خود آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ شیطان آ کر ہمارے دلوں میں جب وسوسے ڈالتا ہے تو قرآن نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان آ کر تمہیں ورغلائے، شیطان آ کر تمہیں اکسائے، شیطان آ کر تمہیں غلط بات سجھائے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور پناہ دینے والا نہیں۔ کئی دعائیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان و اعوذ بک ربی ان یحضرون، ایسے اور بہت سی دعائیں ہیں۔ نوجوانوں کے لیے بالخصوص میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان کے لیے بھی بس خصوصی دعائیں جب شیطان آ کر ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے، تو ان دعاؤں سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ انہ ہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہاری صدا بھی سنتا ہے، تمہارے حرکات کو بھی دیکھتا ہے، وہ پروردگار سمیع علیم ہے۔ یہ بیچ میں بات آ گئی، توحید کی بات چل رہی تھی جیسے کل آئی، کائنات کے اللہ تعالی نے دلائل پیش کیے اور توحید ہی کی باتیں چل رہی تھی، بیچ میں یہ بات آ گئی کہ یہ لوگ قرآن کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان کا انجام جہنم میں ایسے ہوگا. تمہارا انجام یہ ہوگا کہ جنت میں پہنچنے تک تمہارے ساتھ فرشتے ہوں گے اور تم ایک بڑا کام لے کر آئے, بڑا دل لے کر چلو. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی. اس کے بعد پھر وہ توحید کی آیتیں پھر شروع ہوتی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کہا کہ تمہاری یہ تنگ نظری ہوگی, تمہاری یہ جہالت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تم خالق سمجھو, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تم خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن, سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کے سجدہ نہ کرو. سورج اور چاند کو مختلف زمانے کے لوگ سجدہ کرتے تھے اور آج بھی عام ہمارے ہندو صبح اٹھنے کے ساتھ سوریہ نمسکار کرتے ہیں اور سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب بندے ہیں, یہ سب غلام ہیں, اللہ کے احکام اور قانون کے تحت جکڑے ہوئے ہیں, تم ان کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے ہو. تو گویا کہ عبادت کی تم نے توہین کی, عبادت کیا تم نے ملیامیٹ کر دیا عبادت کے تصور کو. عبادت تو خالق کی کرنی چاہیے, مخلوق کی نہیں کرنی چاہیے. بس جد اللہ الذی خلقہن, سجدہ اس کو کرو جس نے سورج کو پیدا کیا, چاند کو پیدا کیا, دن کو پیدا کیا, رات کو پیدا کیا, تاروں اور ستاروں کو پیدا کیا, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, اس کی عبادت کرو. ان کنتم ایہ تعبدون, اور اگر فی الواقع تم عبادت کرنا چاہتے ہو, اگر فی الواقع تم عبادت گزار ہو, تو عبادت اللہ کی کرو, مخلوق کی نہ کرو. اس کے بعد ایک سجدے کی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ اگر یہ لوگ سجدہ نہیں, یہ لوگ استکبار کرتے ہیں تو یاد رہنا چاہیے کہ یہ استکبار کریں اور ان کے کبر سے, ان کی رعونت سے اللہ تعالیٰ کی بس مجڑ نہیں جائے گی, اللہ تعالیٰ کی مجلس ویران نہیں ہو جائے گی اگر یہ سجدہ نہ کریں, اگر یہ عبادت نہ کریں اور سورج اور چاند کے آگے, گائے اور پتھر اور چوہے کے آگے سجدہ کریں. حمد میں, سجدے میں ہی تسبیح کرتے ہوئے ہی, تو سجدے کی آیت یہاں آئے. اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے, تسبیح کرتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں. تمہاری عبادت سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, اور فرشتے بھی جو عبادت کرتے اس سے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. جو عبادت کریں گے ان کا فائدہ ان کو ہے, جو رعونت اختیار کریں گے, کبر اختیار کریں گے, اکڑفوں دکھائیں گے, اس کا نقصان ان کو ہے, ان کا وبال ان پر ہوگا. پھر کہا کہ اللہ کی آیتوں میں سے دن اور رات, سورج اور چاند بھی. ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ, اور پھر اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے زمین بھی ہے. تم کو زندگی پر یقین نہیں ہے, اللہ کیسے زندہ کرے گا آخرت میں, اس پر یقین نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ ذرا دیکھو کہ وہ زمین جو خشک ہے, سوکھی پڑی ہوئی ہے, مردہ زمین ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو پھر جو ہے وہ لہلاتی اٹھ جاتی ہے, اس کے اندر تر و تازگی آ جاتی ہے, رویدگی آ جاتی ہے, پھر سرسبزی اور شادابی زندگی کی گویا کہ لہر دوڑاتی ہے, پھر واپس اوت کر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذی احیاها لمحیی الموتا, اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے زندگی عطا کرے گا مردہ ہونے کے بعد. جس طرح سے اس نے زمین کو زندگی عطا کی, مردہ زمین کو, اس طرح سے تم کو بھی زندگی عطا کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, دن کو دیکھو, رات کو دیکھو, بارش کو دیکھو اور زمین کے زندہ ہونے کو دیکھو. ان سب چیزوں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کے باوجود, ان آیتوں کو دیکھ کر بھی جو جھگڑا کرتے ہیں, جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا, جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں, ہم جانتے ہیں ان کو. ہم ان سب کو سمیت پکڑ کر جو ہے جہنم کے اندر جھونک دیں گے قیامت کے دن, اور کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا چکو اس کا مزہ, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس قرآن آ گیا, یہ آیات بھی ہیں کائنات کی اور اس کے ساتھ کتاب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں کے لیے ساری کائنات بھی, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اڈیشنل ایک کتاب بھی نازل کر دی, لیکن انہوں نے آیات کو بھی دیکھنا پسند نہیں کیا اور قرآن کو بھی دیکھنا پسند نہیں کیا. یہ اندھے کی زندگی بسر کرنا ان لوگوں نے پسند کیا. تو قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا بذکری لما جاءہم, جب ان کے پاس کتاب آ گئی اس کا انکار کر دیا. یعنی یہ ہے کہ آدمی سورج کا انکار رات کے وقت کرے تو کوئی بات ہے، آدمی تسلیم کر سکتا ہے، لیکن دن دھاڑے جبکہ سورج اس کے سر کے اوپر چمک رہا ہو اور آدمی انکار کر دے کہ سورج نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی بدقسمتی کا کیا اندازہ لگانا، اس سے زیادہ بھیانک جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں میں بھی توحید کو رکھا اور عین ان کے سر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، پیغام کو بھیج دیا، تب بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا، تو قرآن نے کہا کہ ان کا انکار کرنے کے نتیجے میں قرآن گویا کہ نیست و نابود نہیں ہو جائے گا، قرآن کا پیغام مغلوب نہیں ہوگا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب غالب ہونے والی کتاب ہے، یہ مغلوب ہونے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب بالا دستی حاصل کرے گی، یہ کتاب دنیا میں حکمرانی کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا، یہ چیلنج تھا، اور اس کتاب نے دنیا پر 1400 سال تک حکومت کی، اور ابھی ڈیڑھ دو سال سے ہم لوگ مغلوب ہیں، محکوم ہیں، مجبور ہیں، لیکن پھر وہ دن دور نہیں جہاں کہ پھر وہ قرآن مجید غالب آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں انتخابات ہوتے ہیں، خواہ وہ ٹرکی میں انتخابات ہو، خواہ وہ پاکستان میں ہو، خواہ وہ الجیریا میں ہو، خواہ وہ ابھی ادھر عربین لینڈ میں ایک اور جگہ ہوا، قطر، دوحہ، قطر وغیرہ میں، جہاں جہاں انتخابات ہو رہے ہیں پھر اسلامی تحریکیں غالب آ رہی ہیں، پھر قرآن مجید غالب آئے گا انشاءاللہ، پھر کچھ ہی دنوں کے اندر قرآن حکمران بن جائے گا، قرآن جو ہے وہ دنیا کے لیے دستور کی حیات بن جائے گا۔ تو قرآن نے یہ وعدہ کیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب غالب ہونے والی کتاب ہے، یہ دنیا میں حکمرانی کرے گی، 1400 سال تک اس نے حکمرانی کی، اور یہ کتاب انشاءاللہ عنقریب پھر دنیا میں چھا جائے گی۔ اسی سے ڈر ہے ان لوگوں کو، امریکہ کے لوگوں کو اور مغرب پرست مغربی تہذیب کے لوگوں کو ڈر جس بات کا ہے وہ قرآن مجید سے ہے، اسی لیے اس قرآن مجید کو لوگوں سے دور رکھنے کی وہ ہزار کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن مجید سے ہٹائے رکھے، اس لیے کہ قرآن کے اندر تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے، قرآن کے اندر تحریف کرنا ممکن نہیں ہے، بعض دیگر کتابوں میں تو تحریف ہو گئی ہے لیکن قرآن کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکتے، اس لیے سب سے عافیت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو مقدس کتاب بنا کر آنکھوں سے چومنے رکھا جائے اور لوگوں کو بوسہ دینے رکھا جائے، غلافوں میں بند کر کے اوپر تاخوں میں سجا کر رکھنے کے لیے کہہ دیا جائے، سروں پر اٹھائیں، قسم کھانے کے لیے استعمال کریں، لیکن کھولے نہیں، پڑھے نہیں، نصیحت حاصل نہ کریں، اس کی باقاعدہ ان کی پوری پلاننگ ہے اور اسی پر امت کو انہوں نے لگا دیا۔ یہاں پھر قرآن مجید نے کہا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو رہتی دنیا تک باطل اس پر حملہ نہیں کر سکتا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر نہ آگے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ کتاب مضبوط کتاب ہے، دنیا میں غالب ہونے والی کتاب ہے، اس کتاب کو لوگ چاہتے ہیں کہ ہٹا دیں منظر عام سے، اس کتاب کو دستور حیات بنانے سے لوگوں کو روک دے، کوشش لوگوں کی کامیاب نہیں ہوگی، قرآن نے چیلنج دیا ہے اور یہ چیلنج قیامت تک ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس میں آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جب نزول ہو رہا تھا تو باطل نے کوشش کی کہ اس کے اندر در اندازی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مضبوط انتظام کیا اور آگے سے در اندازی نہیں ہو سکا۔ کیسے؟ اس کا ذکر مختلف صورتوں میں آ گیا ہے کہ شیاطین اوپر جاتے تھے، جنات اوپر جاتے تھے، کچھ سن گن لے، اور جو کلام الخا ہو رہا ہے فرشتوں پر اللہ کے رسول کی طرف، اس میں کچھ تبدیلی کر دیں، یہ شیاطین کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حفظم، جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شہاب ثاقب کے ذریعے سے شیطانوں کو مار بھگا دیا، اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ احقاف میں بھی آئے گا، سورہ جن میں بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پریونٹی میجر کی طور پر، سامنے سے داخل نہیں ہو سکتا باطل، تو پہلے تو شیاطین کو آنے سے روک دیا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو حوالے کیا، کس کے حوالے کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا، جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، حضرت جبرائیل کے بارے میں کہا کہ ایک بزرگ فرشتہ، ایک بزرگ رسول، پیغامبر جو پیغام پہنچاتا ہے، بزرگ ترین فرشتہ، اس کے حوالے ہم نے اس کلام کو کیا، لہذا کلام کے اندر کوئی باطل چیز کو ملانے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ آگے سے ہے، پیچھے سے الگ ہے۔ آگے سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو پریونٹی میجر یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، جن کے بارے میں کہا ذی قوت، بڑی قوت والے وہ، اند ذی العرش مکین، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ہی بلند مرتبہ رکھتے ہیں، مطاع ثم امین، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور بڑے امانت دار فرشتے، اس فرشتے کے حوالے ہم نے اس کلام کو کیا، لہذا اس کلام کے اندر باطل آگے سے نہیں آ سکا۔ پھر اللہ کے رسول پر الخا ہوا، تو آپ کے قلب مبارک پر القاء ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اطمینان رکھے لا تحرک بھی لسانا کا لتا جل بھی ان علینا جمع ہو قرآن آپ پڑھتے جائیے آپ جلدی جلدی نہ پڑھیے آپ اطمینان سے پڑھیے جب فرشتہ آپ کو پڑھا رہا ہو دل میں کلام کو جمع دینا ہماری ذمہ داری ہے تو اللہ کے رسول بھول جائیں اس کا بھی امکان نہیں نوٹ کیجئے شیطان آ جائے اس کا بھی امکان نہیں فرشتے لے آئے تو زبردست فرشتے کے حوالے کیا اس میں بھی دخل اندازی نہیں ہو سکے اللہ کے رسول سے بھول ہو جائے اس کا بھی امکان نہیں اللہ تعالی نے کہا کہ ہم آپ کے دل پر بٹھا دیں گے اس کلام کو آپ پڑھیے پھر اس کا اس کلام کو اللہ کے رسول نے ایک ایسی امت کے حوالے کیا جو دنیا کی سب سے پاکیزہ ترین امت جو دنیا کی سب سے صالح ترین امت انسانوں کا اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اس سے بہترین گروہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا اس کے حوالے اللہ کے رسول یہ کتاب کر گئے لہٰذا اس کتاب کے اندر کوئی گویا کہ خل اندازی نہیں ہوئی باطل اس کے اندر گھس نہیں سکا یہ آگے سے پیچھے سے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر زمانے میں لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن آج تک یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے پہلی بات تو یہ کہ پیچھے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا حفاظت کی دوسری اور کتابوں کی حفاظت کے ذمہ اپنے نہیں لیا ہے تورات انجیل زبور سب جو اس کے اندر تعریف ہو گئی اس کے اندر گویا کہ مکس ہو گیا بہت سی چیزیں اس کے اندر کرپٹ ہو گئی لیکن یہ فائل کرپٹ نہیں ہو سکے گا باقی جو کمپیوٹر کے فائلز ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اینٹی وائرس اور اینٹی کرپشن جو ہے اس کے اندر ایک پروگرام لگا دیا اسے کرپٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتے ہم اس کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے ہم اس کا نازل کرنے والے ہم ہی اسے بچا کر رکھیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انتظامات کیے بعد میں قرآن کے نزول کے بعد ایک تو عربی کو اس نے زندہ زبان بنا دیا دنیا کی کوئی زبان زندہ نہیں ہے سنسکرت کو اس وقت یہ لوگ مردہ زبان کو روح پھونک کر زندگی دینا چاہتے ہیں لیکن یقین ہے کہ مردہ تنے مردہ کے اندر روح پھونک کر یہ زندگی نہیں دے سکتے یہ سنسکرت کو نہ زندہ کر سکتے ہیں نہ عبرانی کو زندہ کر سکتے ہیں نہ آرامی زبان کو زندہ کر سکتے ہیں جن میں تورات اور انجیل وغیرہ نازل ہوئی تھی اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا لیکن عربی کو اللہ نے زندہ رکھا ان کم بختوں نے ان انگریزوں نے کوشش کی وہ لغت العامیہ کے نام سے عام انسانوں کے لیے عام عربی ایک عربی وہ ہے جو قرآن کی ہے ایک عام عربی بول چال کی عربی انہوں نے شروع کی اس پر تفصیل سے ایک مضمون بھی آیا تھا ہمارے بزرگ نے مجھے ایک پرچہ بھی دیا کہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا کہ ان کی یہ کوششیں ہی کہ صاحب لوگ اچھی عربی نہ بولیں قرآن سے جب تک عربی اچھی رہے گی قرآن سے وابستہ رہیں گے لہٰذا لوگوں کو عربی سے دور کرنے کے لیے مصر کے اندر اس کی کوشش ہوئی اور ایک عام لغت کو انہوں نے جاری کیا عام زبان کو جاری کیا آدمی وہاں کی زبان اجڑ زبان ہے عام عربی تو مشکل ہے لیکن جب آدمی لکھتا ہے تو قرآن ہی کی عربی لکھتا ہے یہی کمال ہے زبان تو انہوں نے بدل دی اورل لی اور جو بولی جانے والی زبان ہے وہ عربی کو تو لوگوں نے بدلنے میں کامیابی حاصل کی لیکن آج بھی عرب میں لکھی جانے والی عربی قرآن کی عربی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو محفوظ کر دیا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر جو داخل نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایک امت کو کھڑا کر دیا اور اس امت کے اندر مجتہدین پیدا ہوتے ہیں ہر صدی میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے ہر صدی میں قرآن کا پیغام بلند ہوتا ہے اور قرآن مجید دنیا کے اندر عام ہو رہا ہے اس وجہ سے بھی اگر یہ کتاب کوئی مدفن کتاب ہوتی جس طرح سے تورات اور زبور ہے اگر یہ کتاب صرف علماء کی کتاب ہوتی جیسے تورات کا معاملہ ہے علماء نے بہت زمانے تک اسے سینے سے لگائے رکھا صیغہ راز میں رکھا اصل میں تورات لکھی گئی نہیں تورات ختم ہو گئی اس کے بعد لوگ کسی بادشاہ کو کہا گیا کہ فلاں غار میں ایک کتاب ملی ایک نسخہ ملا لا کر بتایا گیا تو دیکھا اور اس نے اپنے بڑے پجاریوں کو بلا کر پوچھا یہ کیا کتاب ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ کی کتاب ہے بعد میں بلا کر یہودیوں کو کہا گیا دیکھو تمہاری کتاب ہے کیا کہا کہ یہ ہماری کتاب ہے لیکن اس کے اندر بہت سی تبدیلی ہو گئی تھی اس کے بعد زبان در زبان بدلتے تورات بدل گئی اس کے بعد تورات میں تحریف ہو گئی اور پھر علماء نے اسے عوام کے اندر پھیلایا نہیں صیغہ راز میں رکھا اپنے سینے کے قریب رکھا جس کے نتیجے میں تورات کے اندر تبدیلیاں آ گئی لیکن قرآن یہ اس طرح سے تمام چیزوں سے محفوظ ہے یہ کتاب عام کتاب ہے یہ کتاب ہر زمانے میں اس کی نئی تشریح ہوتی ہے ہر زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا لیکن اصل ٹیکسٹ باقی ہے اوریجنل ٹیکسٹ اللہ نے باقی رکھا قرآن کا یہ چیلنج ہے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک اس کتاب کے اندر باطل نہ آگے سے آ سکا نہ پیچھے سے آ سکتا ہے تنزیل من حکیم حمید یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو بڑی حکمت والی ذات ہے اور اپنے آپ میں محمود ہے اسے کسی اور کی ہم کی ضرورت نہیں ہے اس نے دنیا میں کائنات میں ایسے کارنامے انجام دیے وہ کسی کی حمد کا محتاج اور بھوکا نہیں ہے وہ اپنے آپ میں محمود ہے اپنے آپ میں قابل تعریف ذات ہے اور بڑی حکیم ذات حکمت کے ساتھ اس نے کارنامے انجام دیے، تو یہ غلغپڑا کر کے، یہ ہوٹنگ کر کے، یہ کتاب کو کیا بگاڑیں گے، اس کتاب کا کیا نقصان کریں گے؟ یہ کتاب انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. دور جدید میں بھی قرآن مجید پر جو اعتراضات اٹھائے گئے، ان سب اعتراضات کا جواب دیا جاتا رہا ہے، دیا جاتا رہے گا، لیکن ان سب کے نتیجے میں قرآن کے اندر الحمدللہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ ہمارے بعض حکمران جو امریکہ سے ڈرتے ہیں، جو مغرب کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اپنی حکومتوں اور کرسیوں کو بچانے کے لیے ہر چیز بیچ دینے کے لیے تیار ہیں، اس میں ہمارے بعض مسلم حکمرانوں نے اپنے نصاب کے اندر میں سے طلبہ کو جو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، خیر سگالی کے سلسلے میں جب اسرائیل اور عرب لائن کے درمیان بہت دشمنی ہو گئی 1967 وار کے بعد، اس کے بعد بہت سے ایگریمنٹس ہوئے جس میں کہ صاحب ٹینشنز کو کم کیا جائے اور عرب اسرائیل کے درمیان دوستی ہو جائے، تو اس میں کوشش یہ تھی کہ اسرائیل کے ذمہ داروں نے یہ کنڈیشن لگایا کہ قرآن کی فلاں فلاں آیتوں کو نکال دیا جائے، لیکن قرآن سے نکالنے کی تو ہمت ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہوئی. البتہ جو نصاب کی کتابیں جو اسٹوڈینٹس کو پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں میں سے لعنت ہے بنی اسرائیل پر، یہود کی فلاں برائیاں، وہ جو آیتیں تھیں ان سب کو نکال دیا. ہمارے حکمرانوں نے اتنا تو کیا، لیکن قرآن سے ان آیاتوں کو نکالنے کی ضرورت وہ تو کر ہی نہیں سکتے، دنیا میں یہ ناممکن چیز ہے، لیکن اتنا تو ان کے آگے گھٹنے انہوں نے ٹیکے کہ کم از کم ان کے سلیبس کی کتابوں سے یہودیوں پر، اسرائیلیوں پر، عیسائیوں پر جو کمنٹس ہیں قرآن مجید کی جو آیتیں، ان سب کو انہوں نے حذف کر دیا. اس کے نتیجے سے کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. وہ سب کرنے کے باوجود بھی اسرائیل کے خلاف بھی جوش اور جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جتنے اسلام دشمن ہیں ان کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ اور بھڑکتا جا رہا ہے. ان سب چیزوں سے دوستی بڑھتی نہیں، خیر سگالی بڑھتی نہیں. تو قرآن نے یہ چیلنج دیا کہ رہتی دنیا تک اس کلام کے اندر باطل نہ آگے سے آ سکا اور نہ ہی پیچھے سے آ سکتا ہے. انہی کچھ باتوں پر آج میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ آج یہ سورت ختم ہو جائے، لیکن گفتگو طویل ہو گئی اور سورت ختم نہیں ہوئی. انشاءاللہ کل اس سورت کو ختم کر کے سورہ شورا کی بھی جو ہے تلاوت شروع ہو جائے گی، اس کا درس شروع ہو جائے گا کل انشاءاللہ. میں نے جیسے کہا کہ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات اور آفاق کی دلیلیں دی، اس میں بہت اہم دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے بیج سے دانا نکلتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو حمل ٹہرتا ہے اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اس پر بات سائنسی تشریح بھی آئے گی. اور بہت حیرت انگیز چیزیں ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والا اور کلی علم اسی کے پاس ہے. ہمارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں اگر اس کا مقابلہ کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیزیں ہیں اس کے سامنے اگر ہم کریں مقابلہ کریں، معاوضہ نہ کریں، تو کوئی چیز نہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ عشر عشیر بھی نہیں، باقی سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ کل مفصل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے پروردگار رب العالمین، قرآن مجید سے ہمیں قریب ہونے اور وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اس دعوت کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار دنیا کا سب سے بہترین کام دعوت کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے آپ پر مسلمان ہونے پر ہمیں فخر عطا فرما، ہمیں تیرے آگے سجدہ شکر بجا لینے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے شاہ نشان زندگی بسر کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار قرآن پر جو لوگ الغار کر رہے ہیں ان کا تدارک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن مجید کا تحفظ کا ذمہ تو نے اپنے ذمے لیا ہے، لیکن ہمیں حیثیت امت محمد یا اس کتاب کے حامل ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، عزت و سرخروئی عطا فرما، علم عطا فرما، قابلیت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما، مال و دولت عطا فرما، اچھی بیوی اور اچھے بچے عطا فرما، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں دنیا میں مثالی زندگی بسر کرنے